پچھلے 15 دنوں کی قومی اور عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے کچھ خبریں عراق کی جانب سے۔ مارچ کا مہینہ ایک دفعہ پھر عراقیوں کے لیے سخت ثابت ہوا۔ مارچ کے مہینے میں تقریباً 182 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں 925 سویلین شامل ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد پچھلے ماہ یعنی فروری میں 721 تھی۔ اس مہینے اس بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کا سبب امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ جنگ بھی کہی جا سکتی ہے، جس میں گولہ باری اور سخت حملے کیے گئے۔ عراق میں ہزاروں افراد نے امریکہ مخالف ریلی میں حصہ لیا، جس میں امریکہ کی جانب سے عراقیوں پر کیے جانے والے حملے، گھروں کو تباہ کرنا، بےگناہ افراد کا قتل اور کئی ان گنت جرائم کے پیش نظر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ احتجاج کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کو چاہیے کہ تمام قیدیوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے۔ عراق میں حالیہ دنوں میں کچھ اہم واقعات پیش آئے، جس میں سے چند یہ ہیں۔ 28 مارچ عراقی صدر نوری المالکی نے کہا کہ وہ مہدی آرمی کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے اور کسی بھی صورت میں نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ 29 مارچ مقتدی الصدر نے اسلامی ممالک سے اپیل کی کہ وہ امریکی جارحیت کے خلاف عراقی ریزسٹنس کا تعاون کریں۔ 31 مارچ امریکہ کے حملے میں بغداد میں 41 افراد ہلاک ہوئے۔ 2 اپریل اسی فوجی آپریشن کے نتیجے میں تقریباً 10 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے۔ 3 اپریل ایک دہشت گرد حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ 7 اپریل امریکہ نے 8 عراقیوں کو بصرہ میں شہید کیا۔ 9 اپریل امریکی ریڈز کے نتیجے میں 6 افراد صدر سٹی میں ہلاک ہوئے۔ 10 اپریل ایک اور فضائی حملہ، تقریباً 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی۔ مقتدی الصدر نے اعلان کیا کہ وہ مہدی آرمی کو ختم کر دیں گے۔ جید مراجعین، جس میں آیت اللہ السیستانی شامل ہیں، اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم ریزسٹنس روک دیں گے۔ 10 اپریل مہدی آرمی کے لوگوں نے کہا کہ ہم مقتدی الصدر کے حکم کے تابع ہیں، اور اگر اسی طرح عراقیوں پر ظلم و بربریت جاری رہی تو ہم بھی سیز فائر توڑ کر ہتھیار ہاتھ میں اٹھا لیں گے۔ اور اب لیتے ہیں کچھ خبریں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے۔ ایران کے صدر احمد نجات نے ایک بار پھر دشمنوں کی تحقیر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ایران کی ایمانداری اور ترقی سے پریشان ہیں۔ ایران کی امن پسند نیوکلیئر پروگرام پر دشمن کی جانب سے بیجا تنقید اس لیے نہیں کہ وہ ہماری جانب سے دہشت گردی سے خوفزدہ ہیں، بلکہ یہ تو ایک بہانہ ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہ خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اگر انہوں نے اسی طرح ایران کی مخالفت جاری رکھی تو یہ دشمن غیور ایرانی قوم سے منہ کی کھائیں گے۔ ایران سعودیہ اور شام کے درمیان اچھے تعلقات کا حامی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے کہا کہ ایران عرب دنیا، خصوصاً سعودیہ اور شام کے درمیان اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ لبنان کے معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور معاملے کو حل کرانے کی کوشش کرے۔ امریکی سینیٹر آرلن اسپیکٹر نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایران سے بات چیت کے آغاز کے لیے کسی بھی شرط سے گریز کرے، جیسا کہ وہ ایران سے مطالبہ کرتا آیا ہے کہ اگر ایران یورینیم مفزودہ کا کرنا چھوڑ دے تو امریکہ بات کرے گا۔ اگر اصل میں دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کے لیے یہ تذلیل کا باعث ہے کہ وہ کسی اور ملک سے بات چیت کے لیے پہلے اس کی شرطوں کو قبول کرے۔ ایران کے خارجہ امور کے اسپوکسمین کا کہنا ہے کہ برطانیہ سب کو، بالخصوص ایران کو، این پی ٹی پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن خود جو اس کے پاس اور امریکہ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور وہ اسے دوسرے ممالک کو بھی دے رہے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایران نے عراق میں جنگ بندی میں مدد کی، محسن حکیم۔ عراقی سیاستدان محسن حکیم نے کہا کہ ایران نے عراق میں جاری حالیہ جنگ میں بڑا مثبت کردار ادا کیا اور اس کو ختم کرایا، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے ایران پر عراق میں مداخلت کا الزام لگایا، اس کے جواب میں ایران نے اس کی نفی کی اور کہا کہ امریکہ تمام حالات کا ذمہ دار ہے۔ آیت اللہ احمد خاتمی نے جمعے کے خطبے میں ہالینڈ کی جانب سے جاری کردہ فلم کو مذمت کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہالینڈ کے ایک لا میکر گریٹ ویلڈرز نے جو فلم بنائی جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 11 ستمبر کا واقعہ اسلامی معارف کے عین مطابق ہے۔ ایران انشاءاللہ مستقبل قریب میں 6000 سینٹریفیوگ مزید انسٹال کرے گا۔ احمد نژاد نے ایرانی عوام کو خوشخبری دی کہ مزید سینٹریفیوگ انسٹال کیے جائیں گے۔ یہ اعلان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بین الاقوامی پابندیاں ایران کو اس کے نیوکلیئر انرجی کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے امریکہ کو انتباہ کیا کہ وہ مشرق وسطی میں گڑبڑی پھیلانے سے گریز کریں اور عراق میں جاری جاہلیت کو ختم کریں۔ انہوں نے عراق میں سابقہ وزیر اعظم ابراہیم جعفری سے ملاقات میں امریکی افواج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی موجودگی اصل میں مشکلات کا موجب ہے۔ ابراہیم جعفری نے بھی عراق میں ایران کے کردار کو بھی سراہا۔ جرمنی نے ایران کے اس بیان پر کہ وہ 6000 مزید سینٹریفیوگ یونٹس لگانے کا ارادہ رکھتا ہے ایران کو انتباہ کیا ہے کہ اس سے ایران کے مزید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں مشرق وسطی کی طرف۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ سعودی عرب اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے تدابیر کر رہا ہے اور امریکہ کے ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر ممکنہ حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ریڈیو ایکٹیو ہیزرڈ سے نبر آزما ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ سعودی شورا کونسل نے یہ پیشکش اس وقت منظور کی جب امریکہ کے نائب صدر ڈک چینی شاہ عبداللہ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور ان کے جاتے ہی یہ تیاریاں عمل میں لانا شروع کر دی۔ شام نے لبنان بارڈر پر اپنی فوجوں کو بڑھا دیا۔ یہ قدم اسرائیل کی جانب سے لبنان پر ممکنہ حملے کے پیش نظر کیا ہے۔ انکشاف لندن کے ایک روزنامے نے کیا جس کی شام نے مخالفت کی ہے۔ صہیونیوں نے فلسطین میں اب یتیم خانوں کو بھی نہیں بخشا۔ اسرائیل نے فلسطین میں مغربی کنارے میں واقع الخلیل میں یتیم خانے پر حملہ کیا جس میں تقریباً 200 بچے رہتے تھے۔ یہ واحد وہ جگہ تھی جہاں بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد سکون کا سانس لیا کرتے تھے، لیکن اب اسرائیل کو یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا اور اس طرح کے اداروں اور جگہوں پر حملہ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ جیروسلم پورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ خطروں کے آگے آنکھ بند کر لینا اسرائیل کو اور گرفت میں لیے جا رہا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کا غیر قانونی ٹاؤن شپس کا قیام اس کو بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کرے گا۔ اسرائیل کے لیے اگلے 10 سے 15 سال بڑے سنگین ہوں گے۔ یہ بات مدنظر رہے کہ فلسطین میں موجود حماس جس کی بڑھتی ہوئی طاقت اسرائیل کے لیے خود بہت بڑے خطرے سے کم نہیں۔ اسرائیلی جنگی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہم نے پچھلی لبنانی جنگ سے بہت کچھ سیکھا اور ضروری چیزوں کو ہم اپنی ٹریننگ کا حصہ بنائیں گے۔ اسرائیل کو گزشتہ 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا اگر حزب اللہ مضبوط ہو رہی ہے تو اسرائیل بھی کچھ کم نہیں اور وہ ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ حزب اللہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جس میں انہوں نے لبنان کی اپوزیشن جماعتوں کو عرب لیگ کی طرف سے لیے گئے انیشیٹو کے فیلئر کا ذمہ دار قرار دیا۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ہمیشہ عرب لیگ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس طرح کے بیانات سعودی عرب کی اپنی ساخت کو خراب کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی طاقتوں کو زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر زور دیں اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اس کے جوہری ہتھیاروں کی بین الاقوامی طور پر نگرانی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل مشرق وسطی میں واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اور امریکہ بھی اس کا ساتھ دے کر دوہری معیار اپنانے پر تلا ہوا ہے، جس نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے لیے قدم اٹھا رکھا ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ سے فیول کا رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ اس نے اس دن کے بعد کیا جب بارڈر پر جنگ کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ ایک خبر کے مطابق جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے شام کی ان جگہوں کا نشانہ بنا رکھا ہے جہاں وہ شمالی کوریا کی مدد سے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تردید کرتے ہوئے شام نے کہا کہ وہ ابھی اس دور میں شامل نہیں ہوا، اور اسرائیل کے بارے میں بھی جو کہا گیا کہ وہ شام پر حملہ کر سکتا ہے اس کو بھی امکان سے باہر قرار دیا ہے۔ حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کی برسی کے موقع پر حماس کے رہنما فتحی حماد نے کہا کہ حماس اپنے ارادے میں مضبوط اور اس بات پر مستحکم ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں رہیں گے، جس کے لیے فلسطینیوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب کچھ خبریں پاکستان کی طرف سے۔ پاکستانی لیڈران ججز کی آزادی کے خواہاں۔ نو منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت آزاد عدلیہ کی حامی ہے اور صدر مشرف سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ یاد رہے کہ صدر مشرف نے گزشتہ سال نومبر میں ججز پر پابندی عائد کی تھی۔ توانائی منصوبہ ناقص تھا، شوکت عزیز۔ نیو یارک میں قیام پذیر سابقہ وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا کہ پاکستان میں توانائی کی ضرورت ایک دم بڑھ گئی ہے، جبکہ یہ معاملہ گزشتہ حکومت کی نظروں سے اوجھل رہا۔ امریکہ عالمی عطیہ کندن سے پاکستان اور افغانستان کو بجلی مہیا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر قدیر کا اعتراف جرم، پاکستان کی بقا کے لیے۔ نظر بند نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ انہوں نے ایران، نارتھ کوریا اور لیبیا کو ایٹمی راز بتانے کے الزامات صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے قبول کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے پہلی بار ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو بچایا تھا اور دوسری بار یہ الزامات اپنے سر لے کر بچائیں گے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، نثار کھوڑو، شہلا رضا بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ قائم علی شاہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کی منتخبی کے بعد اسمبلی ہال میں جیو بھٹو کے نعرے۔ پارٹی ورکران کا ارباب غلام رحیم پر حملہ، 70 حفاظتی پہرے کے باوجود انہیں زد و کوب کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے احتجاجی واک آؤٹ۔ وکلا کا شیر افغان نیازی پر حملہ۔ سابقہ وزیر برائے پارلیمانی امور شیر افغان نیازی پر وکلا نے دھاوا بول دیا۔ وہ ملک نور محمد ایوان کے پاس اپنے الیکشن درخواست کے سلسلے میں گئے تھے، وہاں انہیں وکلا نے گھیر لیا۔ اس واقعے کے بعد اعتزاز احسن کا سپریم بار کی صدارت چھوڑنے کا اعلان۔ شیر افغان نیازی پر حملے کا رد عمل۔ میاوالی میں احتجاجی مظاہرہ، کراچی میں شدید ترین ہنگامہ آرائی۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ایم کیو ایم کے وکیلوں پر حملہ ہوا، جب وہ نیازی حملے پر احتجاج کر رہے تھے۔ ایک بلڈنگ سے 5 جھلسی ہوئی لاشیں برامد ہوئی، جسے مشتعل افراد نے آگ لگا دیا تھا۔ 50 سے زائد گاڑیاں نظر آتش۔
اب چلتے ہیں امریکہ کی نیوز کی جانب۔ امریکی صدر بش نے واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ عراق میں فوجوں کی تعداد کم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کمانڈر عراق میں جتنا وقت چاہے لے لے، مگر فوجوں کی تعداد میں کمی ممکن نہیں۔ صدر بش نے اپنے 15 ماہ قبل کیے گئے اقدام، جس کے تحت 30,000 فوری دستے عراق بھیجے گئے تھے، سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی قوم کو اس وقت تک تشویش تھی مگر اب صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ سینیٹر ہینری کلنٹن نے صدر بش کے اس بیان کے جواب میں کہا کہ صدر بش اس حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہیں کہ ہم عراق میں پھنس گئے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے الیکشن کے امیدوار اور بش کے حمایتی جان مکین نے بھی بلاخر صدر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حالات کے پلٹا کھانے پر ریپبلکن خیرخواہ جان مکین نے بھی صدر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 71 سالہ مکین نے کہا کہ ہمارے بے مثال طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں اس کا استعمال کریں، اور نہ ہمارے پاس وہ تمام حکمت و فہم ہے جو ترقی کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان ویزا مذاکرات ناکام۔ صدر بش روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو اس بات پہ یقین نہیں دلا سکے کہ یورپ میں نصب شدہ میزائل سسٹم سے رشیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ، پولینڈ اور چیک ریپبلک میں انٹرسپٹر میزائل ڈپلوائے اور ریڈار سسٹم کو نصب کرنا چاہتا ہے جس کی مدد سے وہ یورپ پر ممکنہ ایرانی حملے پر قابو پا سکے، لیکن روس اس انٹرسپٹر میزائل کے ڈپلوائے کرنے پر آمادہ نہیں کیونکہ وہ اسے اپنی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ گوگل جاسوسی میں امریکہ کی مدد کر رہا ہے۔ معروف سرچ انجن گوگل امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کو مشتبہ افراد کے متعلق معلومات فراہم کر رہا ہے۔ گوگل نیشنل سیکیورٹی ایجنسی CIA اور FBI جیسی انٹیلیجنس ایجنسیز کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جس کے تحت معلومات کا حصول نہایت آسان کر دے گا۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 81% افراد کا خیال ہے کہ امریکہ غلط سمت کی جانب گامزن ہے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے شمارے سے 69% زیادہ ہے، جبکہ 2002 میں اس رائے کے حامل افراد کی تعداد صرف 35% تھی۔
اور اب کچھ خبریں دنیا کے دیگر حصوں سے۔ ایران سے کسی کو خطرہ نہیں، صدر پیوٹن۔ روس کے صدر ولادی پیوٹن نے صدر بش کی ایڈمنسٹریشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جو ہر وقت ایران کو ایک خطرہ ثابت کرنے پر تلی رہتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ایران امریکہ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو کارنلائن کرنے کے بجائے گفت شنید کا سہارا لے کر حالات کو بہتر بنانا چاہیے۔ وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز نے آئل کی بڑھتی ہوئی قیمت کا ذمہ دار آئل کے پیدا کرنے والے ملکوں کے بجائے امریکہ کو قرار دیا۔ ہوگو شاویز کا کہنا تھا کہ وینزویلا اوپیک کے ممبر ہونے کے ناطے فکس پرائس سسٹم پر آمادہ ہے جو کہ 3 سال تک کارگر بھی ثابت ہوا، لیکن امریکہ کے عراق پر حملے کے نتیجے میں آئل کی مارکیٹ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی۔ اٹلی کے کالج کے طلباء نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے صہیونی ریاست اسرائیل کے فلسطین میں ہونے والے ظلم کو اپنے احتجاج کا بڑا عنصر تعبیر کیا، اور اپنے کالج انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا اٹلی میں ہونے والے ٹاکسیکو بک فیئر سے نام نکال دیں اور انہیں اس میں شرکت کی اجازت نہ دیں۔ اور اب کچھ خبریں اس فلم کے بارے میں جو کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی اور جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام و قرآن امن و سلامتی کے بجائے جنگ کا خواہاں ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی بھی اس فلم میں کی گئی ہے۔ اس فلم کو ہالینڈ میں ریلیز کیا گیا جس کے بعد امت مسلمہ اور بین الاقوامی اداروں کا ایک واضح ریئیکشن سامنے آیا جس کو آپ ان سلائڈ میں بآسانی دیکھ پائیں گے۔ ایران خارجہ امور کے اسپوکس مین محمد علی حسینی نے اس فلم کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ڈچ حکومت نے مسلمان حکومت کی پیشگی تحفظات کے باوجود اس فلم کو ریلیز کیا جو کہ قابل مذمت ہے۔ ایران کے ہی اسپیکر غلام حداد عادل نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جو اسلام کی توہین کرنے میں ملوث ہے۔ پاکستان نے بھی ہالینڈ کے سفیر کو بلایا اور ان کے سامنے اس قسم کی فلم بندی پر تنقید کا نشانہ بنایا جس نے اسلامی دنیا کے اقدار و جذبات کو مجروح کیا۔ یورپی یونین نے بھی اس اسلام مخالف فلم کی مذمت کی اور کہا کہ یہ 15 منٹ کی فلم صرف نفرت کی آگ بھڑکانے میں مدد دے گی اور اس سے کسی بھی طرح سے انٹر ریلیجن ڈائلاگ میں مدد نہیں ملے گی۔ او آئی سی نے بھی اس مذمتی دوڑ میں حصہ لیا اور اپنی آواز کو اس فلم بندی کے مخالف اٹھایا اور کہا کہ اس فلم نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس نے 1.5 بلین مسلمانوں کے دلوں کے احساسات کو بھی مجروح کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب خود نیدرلینڈ میں اس فلم کے بعد قرآن کریم کے پڑھنے کا رجحان بڑھ گیا ہے، لوگوں نے الیکٹرانک ٹرانسلیشن کے لیے لائبریریوں کا رخ کیا جبکہ قرآن کریم کی خریداری میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ وہاں پر مسلمان ہونے کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ وہاں کے ایک اخبار کے مطابق مسلم جوان جگہ جگہ ورکشاپس کروا کر اسلام و قرآن کی صحیح تعلیمات کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ اس فلم میں قرآن کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں وہ من گھڑت ہیں اور اس کا قرآن و اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کے بعد لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقوس محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بجمع محمد وعلى محمد۔ زن محترم، آپ نے اس سیشن کے اہم خبروں کا ایک خلاصہ مشاہدہ فرمایا۔ ہمارا طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ جو خبریں آپ نے دیکھی ہیں ابھی، ان کا خلاصہ آپ نے سماعت فرمایا، اس میں سے ایک یا دو خبروں کا انتخاب کیا جائے، اس کے اوپر کسی حد تک تفصیلی تجزیہ پیش کیا جائے اور اس کو مختلف پہلوؤں سے روشن کرنے کی کوشش کی جائے۔ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر 15 دن پر جو تفصیلی خبر ہوتی ہے اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ ظاہر ایک دفعہ تجزیہ کے طور پر کچھ کہہ دیا، تجزیہ تحریر ہو گیا، تو پھر اگلے 15 دن کے بعد کسی اور موضوع کو ہم تجزیہ تحریر میں لے کے آتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے امریکہ کی اقتصادیات کے اوپر تفصیلی آرائز پیش کیے تھے، اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم عراق کے بارے میں ایک بار پھر نظر ثانی کر لیں، کیونکہ کافی دفعہ سے ہم نے عراق کے مسئلے کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں بھی اپنے طور پر چاہوں گا کہ جن برادران نے اس سلسلے میں محنتیں کی ہیں، الحمدللہ ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کام آسان کام نہیں ہے، آخری 2 دنوں کے اندر ساری خبریں جمع کی جاتی ہیں، ان خبروں کو اس صحیح فارمیٹ کے اندر لایا جاتا ہے، پھر اس کو کچھ پکچرز کے ذریعے، پریزنٹیشن کے ذریعے اس کو پیش کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مختلف سیریز وغیرہ تیار ہوتی ہیں، پاکستان کے مختلف مقامات پر، تقریباً 30 مقامات پر وہ سیریز جو ہیں وہ دوبارہ ریلے ہو رہی ہوتی ہیں، دوبارہ وہاں پر چلائی جاتی ہیں، یا مختلف لوگوں کو دے دی جاتی ہیں تو وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہندو ویب سائٹس پہ جاتا ہے، وہاں سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس کام کی افادیت کافی ثابت ہوئی، اور پہلی دفعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو سدر بازار سے نکال کر کسی اور علاقے کے اندر کیا جائے، اور اس کا ہدف وہی ہے جو ابھی برادر نے بیان کیا، ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سیاسی تجزیہ اور تحریک کی صلاحیت کو اور اجاگر کیا جائے، یا کہیں کہ ایک راستے پہ لگانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس میں سب تھوڑے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جتنے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت کلیئر کریں کہ وہ لائنز جن کے اوپر تجزیہ اور تحریک ہونا ہے، وہ لائنز کون سی ہیں، کن کے اوپر واقعی کام ہونا چاہیے۔ ہر کسی سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی کی اوپینین بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے یہ ہو جائے جو ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ ہدف نہیں ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ طریقہ بیان کیا جائے، تو جو باتیں ابھی کہی جائیں گی ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں مانتا ان باتوں کو، نہ مانے۔ ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے یہ بنے، ہدف یہ ہے کہ آپ ان موضوعات پہ توجہ دینا شروع کر دیں, اس کے اوپر گفتگو آپ کے ذہن کے اندر آئے اور ایک راستہ سمجھ میں آئے کہ کس راستے کے اوپر اس کی تجزیہ و تحلیل ہونی چاہیے. شروع کرتے ہیں عراق کی مشکل سے جس کا کچھ خلاصہ آپ نے مشاہدہ فرمایا. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. جیسے کہ آپ نے خبروں میں بھی دیکھا کہ اب امریکہ میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نہ سمجھتے ہوں کہ امریکہ ایک ڈیڈ لاک کے اندر ہے. امریکہ اس وقت کئی اعتبار سے ڈیڈ لاک میں ہے. شاید آپ نے ایک اسٹیٹسٹکس یہاں پر دیکھا ہو پچھلے ہفتے کے آنے والے اسٹیٹسٹکس میں, ایک یہ تھا کہ امریکہ میں مشکل سے 22% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. صرف 22% لوگ امریکہ کے, صرف 22% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ صحیح راستے پر چل رہا ہے, اور باقی 78% لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امریکہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ سیاسی لحاظ سے, معاشرتی اعتبار سے, معاشی لحاظ سے غلط راستہ ہے, ملک کو تباہ کر دینے والا راستہ ہے. اس راستے کا ایک سبب عراق کا محاذ ہے. عراق کے محاذ پہ اب سب معتقد ہو گئے ہیں کہ جارج بش نے غلطیاں کی ہیں, سب سمجھ گئے امریکہ نے فاحش غلطیاں کی ہیں, بہت بے بنیاد کام یہاں پہ انجام پایا ہے. جن غلطیوں کو یہاں پہ انجام دیا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ مثالی طور پر یوں سمجھا گیا ہے کہ عراقی عوام طاقت کے بلبوتے پر فتح کی جا سکتی ہے. انہوں نے 2,00,000 سے زیادہ امریکی فوج کو وہاں پہ تعینات کیا اس ملک کے اوپر جو پہلے ہی 25 سال صدام حسین کے ظلم کے نیچے رہنے کی وجہ سے پس کر ختم ہو چکا تھا. انہوں نے سمجھا کہ یہ فوج کے ذریعے اس کو کنٹرول کریں گے. امریکہ کو اتنے عرصے کے اندر بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ عراق کنٹرول ہونے کے قابل نہیں ہے, عراق ان کے بس کی بات نہیں ہے. 5 سال گزر چکے ہیں, ان کے اپنے ہزاروں مرے ہوں گے اور مسلمانوں کے ظاہر لاکھوں مر چکے ہیں اب تک. لیکن ایک بات ثابت ہے کہ امریکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ اب عراق اس کے کنٹرول میں آنے کی چیز نہیں ہے. اب دو راستے ہیں امریکہ کے سامنے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں, عراق کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ عراق امریکہ کے کنٹرول میں آئے گا. دوسرا امریکہ کے پاس راستہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. اگر امریکہ یہ کام کرے کہ عراق سے باہر نکلنے کی کوشش کرے, امریکہ کو چند بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس کام کو کرے گا اس کو اپنی عوام کو یہ بتانا پڑے گا کہ 6 سال کے اندر انہوں نے کیا اہداف حاصل کیے. آیا اعتراف کر لیں کہ امریکہ جو سپر پاور ہے, امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بیٹھا ہوا ہے, وہ دنیا کے چھوٹے ملک کے سامنے اتنا بے بس ہوا کہ اپنے آپ کو نکالنے پہ مجبور ہو گیا. اگر باہر نکالتے ہیں تو اب تک سینکڑوں ارب ڈالر اس جنگ کے اندر گئے ہیں. امریکی حکومت کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ ان سینکڑوں ارب ڈالر اور ہزاروں انسان اور امریکی اقتصادیات اور دنیا کو جو اس واقعے نے نقصان پہنچایا ہے اس کے نتیجے میں امریکہ نے کیا حاصل کیا ہے. امریکہ کے پاس تیسرا راستہ یہ ہے کہ یہاں رکنے کی کوشش کرے. اگر امریکہ رکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنی امریکی عوام کو اس بات پر قانع کرنا پڑے گا کہ ہم کس بنیاد پر رکے ہوئے ہیں. آپ دو طرح سے رکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ کو کم از کم کرنا ہے, یا تو آپ یہ کہیں فتح نزدیک ہے. آپ اپنی قوم سے کہیں فتح نزدیک ہے, چونکہ فتح نزدیک ہے تو ہم 5 سال رک چکے ہیں, 1-2 سال اور رک جائیں پھر عراق مکمل کنٹرول میں آ جائے گا. امریکی حکومت اب تک اپنی عوام کو یہی کہہ رہی ہے. مثال کے طور پر فروری میں جو عراق کے اندر دہشت گردی, دھماکے یا مختلف فائرنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد تھی وہ اچانک کم ہو گئی. امریکی حکومت نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے, عراق انڈر کنٹرول ہے. لیکن مارچ کے مہینے میں وہ تعداد ڈبل ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کا وہ آرگومنٹ ختم ہو گیا. بس امریکہ کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو اپنی عوام سے کہیں فتح نزدیک ہے. ہر احمق بھی جانتا ہے فتح نزدیک نہیں ہے, اس وقت فتح کا کوئی امکان نہیں ہے. امریکہ کے پاس آخری راستہ یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے ثابت کرے کہ ہمارا رکنا کم از کم فائدے مند ہے, نکلنا نقصان دہ. اس کام کو امریکی کر سکتے ہیں, بس نہ وہ رک کر فتح حاصل کر سکتے ہیں, یہ ان کے بس میں نہیں ہے, ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. نہ وہ باہر چھوڑ کر جا سکتے ہیں, اس نے ان کو اپنی عوام کو جواب دینا پڑ رہا ہے اور وہ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. تیسرا راستہ یہ کہ فتح کی خوشخبری دیں, یہ بھی نہیں ہو پا رہا. چوتھا راستہ یہ کہ افراتفری مچائیں. ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عراق کے اندر افراتفری مچائیں. اس کے دو بنیادی ہدف حاصل ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ پوری دنیا سے یہ کہیں گے کہ عراق اسٹیبل نہیں ہے, عراق کے اندر استحکام نہیں ہے, اگر ہم باہر آتے ہیں عراق تباہ ہو جائے گا, بس ہم عراق کی سلامتی کی خاطر عراق کے اندر رکے رہیں. ایک یہ ہدف ہوگا. دوسرا ہدف ان کا یہ ہوگا کہ ان کے پاس اپنی عوام کو بتانے کے لیے جواز ہوگا, یعنی وہ اپنی عوام کو بتائیں گے کہ جنگ جاری ہے, ہم اگر باہر نکل آئیں ہم جنگ شکست کھائے ہوئے شمار کیے جائیں گے. بنابراہ وہ ہمیشہ کوشش کریں گے عراق کے اندر بلوا مچے. اس بلوے کا بہترین ذریعہ یہ کہ عراق کی داخلی طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں. بہترین راستہ یہ کہ عراق کی داخلی طاقتیں ٹکرائیں. عراق کی جو اندرونی طاقتیں ہیں اس میں اگر ٹکرانے کی کوشش کی جائے تو دو بڑے ایسے پلرز ہیں جن کو باقی عراقیوں سے ٹکرایا جا سکتا ہے. دو بڑی طاقتیں ایسی ہیں جن کو باقی عراقی معمولاً عراقی عوام سے ٹکرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ایک کو القاعدہ کہا جا سکتا ہے, گرچہ ہمارے خیال میں القاعدہ نہیں ہے, وہ خود امریکنز ہیں, خود امریکیوں کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں, لیکن وہ القاعدہ کے نام پر کام کریں گے مختلف بم دھماکے, اور جیسا کہ ہم نے دیکھا روضہ مقدس کے اوپر بم دھماکے ہوئے, مختلف سانحے انجام پائے, سب کے سب القاعدہ کے نام پر. یا تو اس کام کو کریں گے, یا دوسرا کام یہ عراقیوں میں سے کسی ایک گروپ کو پکڑ کے اس کو باقی عراقیوں سے لڑائیں گے اور کہیں گے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے ہمارا رکنا آپ کی مصلحت میں ہے. وہ جو دوسرا گروہ ہے جس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں وہ مہدی ملیشیا ہے, وہ مہدی ملیشیا. یعنی کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے لیے مہدی ملیشیا اور ان کے لیڈر مقتدی صدر, ان کو کچھ اس طریقے سے پرووک کرنا پڑے گا, یعنی ان کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات انجام دینے پڑیں گے کہ وہ جنگ کرنے پر مجبور ہوں, اور ان کے لیے فضا بنائی جائے کہ یہ جنگ کریں. اس موقع پر مقتدی صدر اور مہدی ملیشیا کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا, اور ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ارادے سے ہرگز کوئی جنگ نہیں چاہتے. ہمارا اپنے خیال ہے اس سازش کے اندر عراق اس وقت ہے, القاعدہ کا سین اس وقت رکا ہوا ہے, امریکہ اس وقت القاعدہ کے بہانے کام نہیں کر رہا, لیکن امریکہ اس وقت جس بہانے کام کرنا چاہے گا وہ عراقیوں کی اندرونی لڑائیاں ہیں. تو میں نے عرض کیا وہ مہدی ملیشیا کو استعمال کرنا چاہیں گے, مہدی ملیشیا کو استعمال کرنا چاہیں گے, کچھ عراقی طاقتوں کے اوپر حملہ کروائیں گے, اس کے جواب میں دوبارہ حملہ کروائیں گے, اور اس جنگ کو اس طریقے سے پھیلانے کی کوشش کریں گے. مقتدی صدر گزشتہ زمانے سے اب تک ہر گزرتے ہوئے دن پر میرا اپنے خیال ہے زیادہ گہرائی اور سنجیدگی سے عمل کر رہے ہیں. ممکن ہے ابتدان شاید کوئی یہ کہہ پائے اتنی سنجیدگی نہیں تھی, لیکن اب جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں عراقی عوام کے ساتھ انتہائی نزدیکی اور کام کے اندر سنجیدگی آ رہی ہے. وہ بھی اس بات کو خوشی ہو سکتی ہے پھر کوئی عراقی شخصیت ماری جائے اور الزام کسی ایک گروہ پہ لگ جائے, یہ سازش ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بڑی عراقی شخصیت ماری جائے اور اس کا الزام مثال کے طور پر مہدی ملیشیا پہ لگایا جائے, اور اس کے بعد مقتدی صدر انکار کریں کہ ہم نے نہیں کیا, اور ان سے کہا جائے کہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا, آدمی آپ ہی کے آدمی تھے لہذا سزا آپ کو ملے گی. میرا اپنے خیال ہے امریکنز عراق کے اندر اس قسم کا ایک کام کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ ان کی سازش ہو تو اس کا مطلب یہ اگلے چند مہینوں میں کوئی بڑی شخصیت کے اوپر حملہ ہوگا. اگر وہ اس سازش کی طرف گئے تو اگلے چند مہینوں کے اندر بڑی شخصیت پہ حملہ ہوگا. البتہ میرا اپنے خیال ہے اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ دوبارہ مذہبی مقامات پہ حملہ کریں. ممکن اس بات کا امکان ہمیں کم لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک انہوں نے جتنی دفعہ مذہبی مقامات پہ حملہ کیا ظاہر ہے کہ وہ شیعہ مذہبی مقامات تھے, اور وہ سارے کے سارے حملے انہوں نے القاعدہ کے نام پر کیے ہیں کہ القاعدہ نے یہ سب کچھ کیا. دوسری طرف سے یہ اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ القاعدہ عراق کے اندر اثر رسوخ نہیں رکھتا, اور القاعدہ کے روٹس عراق میں سے ختم ہو چکے ہیں. لہذا اب بعید لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے کہ القاعدہ کے نام پر پھر مثال کے طور پر سمرہ جیسا یا کوئی اور جیسا حادثہ ہو. اب جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ شیعہ گروہوں کے اندر موجود کسی اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال امریکہ کی اس جنگ کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے, اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اس جنگ کے دنیا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو دیکھیں تیل کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے. چھوٹی سی کیلکولیشن کیجئے کہ تیل کی قیمت آج سے 2 سال پہلے کہاں تھی. آج سے 2 سال پہلے تیل کی قیمت $40 کے لگ بھگ تھی, $40 فی بیرل. اس وقت تیل کی قیمت $116 فی بیرل کو ٹچ کر کے 112-110 کے درمیان ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں دو سال میں تیل کی قیمت 3 گنا بڑھ گئی ہے. امریکنز نے اپنے اس لاس کو جو تیل کی قیمت بڑھنے سے ہوا ہے, کیونکہ جب وہ باہر سے تیل خریدتے ہیں انہیں ڈالر دینے پڑتے ہیں, ان کے ملک کا ڈالر دنیا میں باہر چلا جاتا ہے, مثلا سعودیوں کے پاس جاتا ہے, دنیا کے دوسرے تیل بیچنے والے مالک کے پاس جاتا ہے, اس لاس کو انہوں نے پورا کیا ہے ڈالر کی قیمت کم کر کے. انہوں نے پوری دنیا میں ڈالر کی قیمت گرا دی یورو کے مقابلے میں, ین کے مقابلے میں, بڑی کرنسیز کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت گرائی ہے, تاکہ مثال کے طور پر پہلے اربوں کے پاس فرض کرتے ہیں $100 آتے تھے, اب $250 آ رہے ہیں, لیکن ڈالر کی قیمت آدھی کم ہو چکی ہے. نتیجہ یہ کہ اب پھر $125 آ رہے ہیں, کیونکہ $250 کیش میں تو آ رہے ہیں لیکن اس کی قیمت آدھی کم ہوئی دی ہے. آدھی کم ہونے کے بعد لگ بھگ اسی رقم پر پہنچ جائیں گے جس رقم پر دو سال پہلے تھے, جبکہ ڈالر کی جو تیل کی فیس ویلیو ہے وہ 112 پہ پہنچی ہوئی ہے, لیکن ڈالر کی قیمت کم ہو جانے کی وجہ سے امریکہ کو زیادہ نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جارج بش اور اس کے باپ کی کمائی کا آپ اپنا حساب نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ جارج بش اس کا باپ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے تیل بیچ رہے ہیں. یہ لوگ ٹیکساس کی ریاست کے ہیں, ٹیکساس کی ریاست امریکہ کے تیل کی مالک ہے, یہ امریکہ کے اندر جو تیل نکلتا ہے اس کو بیچتے ہیں. بنا بری ان کی چاندنی آئی ہوئی ہے, یہ لوگ خوب کما رہے ہیں. کس کی قیمت پہ کما رہے ہیں؟ پوری دنیا کی معیشت کی قیمت پہ. پوری دنیا کی معیشت خطرے میں پڑ گئی ہے. $112 فی بیرل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تباہی کی طرف ہے, دنیا کی اقتصادیات ختم ہونے کی طرف ہے. 2-3 سال پہلے جب کیلکولیشنز کی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ $70 پر بیرل سے اوپر دنیا کی اقتصاد خراب ہو جائے گی. کہتے تھے 2-3 سال پہلے کہ اگر تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے اوپر چلی جائے, اس کا مطلب یہ دنیا کی حالت تباہ ہے. اس وقت 112 کے اوپر ہے. ڈالر کی قیمت انہوں نے اسی لیے گرائی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قیمت کو واپس لا سکیں. انجام کیا ہوگا؟ ایک موو کرنے کی دیر ہے. اگر عرب ممالک جمع ہو جائیں, ایک حرکت انجام دیں جو ایرانی کر چکے ہیں, تو اس وقت امریکہ کو بٹھایا جا سکتا ہے, امریکہ کی اقتصادیات ختم کی جا سکتی ہے. بہت سادہ سا موو یہ ہے کہ عرب تیل بیچتے وقت ڈالر میں نہ لیں پیسے, یورو میں لینا شروع کر دیں. اگر وہ یہ سادہ سا کام کر لیں کہ ڈالر کے بجائے یورو میں لینا شروع کر دیں, امریکہ مجبور ہوگا کہ اپنا ڈالر دنیا میں دے تاکہ یورو حاصل کرے. ڈالر کی قیمت ویسے ہی ختم ہے. اگر اتنی بڑی مقدار میں ڈالر اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا, ڈالر کی قیمت ختم ہو جائے گی. امریکی اقتصادیات بٹھائی جا سکتی ہے اس وقت. صرف اس وقت عربوں کو ہوشیار ہونا پڑے گا. اگر عرب اتنے ہوشیار ہوں, اور ان عربوں میں سر فہرست شاہ عبداللہ سعودی عرب کا, اگر یہ ایک آدمی ہوشیاری دکھائے, بہادری دکھائے, اور یہ نہ سوچے کہ اس کے اپنے کیا کیا مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں, اس وقت یہ خاتمہ کر سکتے ہیں امریکہ کا. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ عبداللہ کے اپنے دسیوں مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں. کیوں ایسا کوئی کام کرے گا کہ جس سے امریکہ بیٹھے گا؟ ہمارا اپنا خیال ہے, اب عبداللہ مدد دیں یا مدد نہ دیں, ہر صورت میں امریکی اقتصادیات میں بیٹھنا ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اس انشاءاللہ کے بعد جو ہمارے ملک میں صورتحال آئے گی, وہ خدا نہ کرے گی آئے, ہمارے ملک کی حشر کا حشر بہت برا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ان ممالک میں سے ہے جو مکمل امریکی اقتصادیات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اپنے مارکیٹ کے اعتبار سے بھی, امداد کے اعتبار سے بھی, قرضے کے اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی. جب وہاں پہ ٹوٹ پھوڑ ہوگی, توڑ پھوڑ ہوگی, تو یہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر توڑ پھوڑ ہوگی. اور بدقسمتی سے اس کے اثرات آپ نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں. اور میرا اپنے خیال ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جب یہ پہلا بجٹ آئے گا جو جون میں آنا چاہیے, اس کے اگلے 1-2 مہینے کے اندر آپ اس کی بگڑی ہوئی صورتحال بہت نزدیک سے دیکھیں گے, بہت بگڑی ہوئی صورتحال دیکھیں گے. تو ہمارا اپنے خیال ہے کہ اگلے چند مہینے کریٹیکل ہوں گے, جنگ کے اعتبار سے نہیں, جنگ کا نقشہ یہی رہے گا, معیشت کے اعتبار سے پاکستان کے لیے بھی اور بیرونی دنیا کے لیے بھی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا اگر سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تیل ڈالر میں نہیں بیچوں گا یورو میں بیچوں گا تو امریکہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے, ہم لوگ بعض اوقات یہاں پر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا وہ تاروں تک کمنٹ ڈالنے والا مسئلہ ہوتا ہے, ہو نہ ہو ہمیں کیا تجزیہ کرنا ہے. ہمارا اپنا یہ خیال ہے اگر اس وقت عبداللہ اعلان کرے کہ میں ڈالر میں نہیں خریدوں گا امریکہ کے لیے بہت اچھا ہوگا, عبداللہ کو فارغ کر دے, عبداللہ کو فارغ کرے, شاہ فیصل کی طرح کرے یا کسی بھی طرح سے کرے, عبداللہ کو فارغ کرے, یہاں پر دوسرا آدمی لائے. لیکن امریکہ یہ جانتا ہے کہ اگر عبداللہ کو فارغ کرے گا سعودی عرب کے اندر داخلی جنگ چھڑ جائے گی, سعودی عرب تباہی پہ پہنچ جائے گا. بس امریکہ اتنی آسانی سے یہ کام نہیں کر پائے گا اور امریکہ اپنی اس مشکل کے اندر پڑا رہے گا یہاں تک کہ دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس موضوع سے آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی طرف, گرچہ ہم نے پچھلے ہفتے دو ہفتے پہلے پاکستان کے اوپر کمنٹس کیے تھے, لیکن چند چیزیں یہاں پہ کہنا پھر دوبارہ ضروری لگ رہی ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب اس طرح سے ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بڑا کھلاڑی ہے, ہم مجبور ہوتے ہیں کہ بات کو کچھ اس طرح سے کہیں کہ ایک مزاح بھی بنے, گرفت بھی نہ ہو اور بات بھی کہی جا سکے. ہمارے ملک میں ایک بڑا پلیئر ہے جو امریکہ ہے, جو پاکستان کے اندر تمام پلیئر سے زیادہ طاقتور ہے, چاہے پاکستان کی فوج ہی کیوں نہ ہو, یہ بڑا پلیئر ہے پاکستان کے اندر. اچھا یہ مستقل بھی ہے, یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے, یہ ہے مستقل ہے, اس کی مستقل حکمت عملی ہے. صدر کے تبدیل ہونے سے وہ حکمت عملی تبدیل نہیں ہوتی. ایک ہمارے یہاں دوسرا پلیئر ہے وہ بھی مستقل ہے, اس کی حکمت عملی بھی کافی حد تک مستقل ہے اور وہ پاکستان کے اندر ہے, امریکہ کے برابر ٹکر پہ طاقت اس کے پاس بھی ہے پاکستان کے اندر کے لیے, یہ پاکستان کی آرمی ہے. دو پلیئر, ایک پلیئر باہر ہے بہت طاقتور ہے مستقل ہے, ایک پلیئر اندر ہے بہت طاقتور ہے مستقل ہے. کچھ پلیئرز ہیں جو غیر مستقل ہیں, ان کی طاقت کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. اس وقت ان غیر مستقل پلیئرز میں دو بڑے پلیئرز ہیں, ایک مشرف صاحب ہیں ایک زرداری صاحب ہیں. مشرف صاحب وہ اندرونی غیر مستقل پلیئر ہے جس کی طاقت گھٹ رہی ہے, اور زرداری وہ اندرونی غیر مستقل پلیئر ہے جس کی طاقت بڑھ رہی ہے. آگے کیا ہونا ہے, وہ جو مستقل پلیئر ہیں یعنی امریکہ اور آرمی, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ان غیر مستقل پلیئرز میں سے کون سا زیادہ عزیز ہے, مشرف یا زرداری. دونوں کو ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم آپ کے مفادات زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں, صحیح ہے. اور آپ کے ذہن میں پولیٹیشنز کتنا اصرار کر رہے تھے کہ صدر وردی اتاریں, وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ اس وقت تک صدر اور آرمی ایک تھے, وہ چاہتے تھے صدر اور آرمی دو ہو جائے تاکہ صدر بھی آرمی کو اسی طرح ثابت کرے کہ میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوں جس طرح ہم ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بس وہ چاہتے تھے کہ صدر آرمی کے خول سے باہر آئے, ہماری طرح میدان میں کھڑا ہو جائے, اب امریکہ اور آرمی دونوں کو ثابت کرے میں زیادہ فائدہ مند ہوں اور پھر ہم بھی ثابت کریں گے کہ ہم زیادہ فائدہ مند ہیں, ٹھیک ہے. اب دونوں کے سامنے یہ ٹاسک ہے, مشرف صاحب کے سامنے بھی, صدر مشرف صاحب کے سامنے بھی, کہ وہ یہ ثابت کریں امریکہ کو کہ میں زیادہ مفید ہوں اور آرمی کو بھی یہ ثابت کریں کہ میں زیادہ مفید ہوں. مشرف صاحب کے لیے آرمی کو یہ ثابت کرنا کہ میں زیادہ مفید ہوں نسبتاً آسان کام ہے کیونکہ وہ آرمی سے ہی ہیں ظاہر ہے. زرداری صاحب کے لیے آرمی کو یہ ثابت کرنا کہ میں مفید ہوں نسبتاً مشکل کام ہے, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے, کیونکہ زرداری صاحب بارگین کرنے کے دنیا کے بڑے ایکسپرٹس میں سے ایک ہیں. تو ان کے لیے آرمی کو یہ ثابت کرنا کہ بھائی ہمارا بھٹو کے ہینگ کر کے جانے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, ہو گیا جو ہوا ہم بھلا چکے ہیں, ہم اتنے زیادہ اس مسئلے پہ حساس نہیں ہیں, ان کے لیے کام آسان ہے, یہ آرمی کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم مفید ہیں. صرف ایک مشکل رہ جائے گی, مشرف نے اب تک امریکہ کو بھی ثابت کیا ہے کہ میں مفید ہوں, اب زرداری صاحب کو ثابت کرنا ہے کہ ہم مشرف سے زیادہ مفید ہیں, اور مشرف صاحب اب اتنے زیادہ مفید نہیں ہیں. زرداری صاحب اپنی جنگ میں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے محاذ پہ لڑی بہت اچھی طرح کامیاب ہوئے, تمام پارٹیز کو دبانے میں کامیاب ہو گئے, تقریباً تمام بڑی پارٹیز کو اپنے ساتھ لا سکے, صرف کراچی کی پارٹی کو, کراچی کی پارٹی کو اگنور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی ان کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے یا غلط, امن سے یا جنگ سے, اس کی کوئی خبر نہیں ہے, اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے, کراچی ہے ان کے ہاتھ میں. تو مشرف سرداری اب تک پارلیمنٹیرین پالیٹکس کے اندر بہت کامیاب ہوئے, تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا, تمام جماعتوں کے مطالبات کو تقریباً دبا لیا ہے, وہ کامیاب رہے سوائے کراچی کی پارٹی میں جس کے ساتھ وہ اب دوبارہ ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں اس بات کے امکان کے بعد کہ بھائی معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اگر ان کو ساتھ نہیں رکھا. ادھر مشرف صاحب کو یہ پتا ہے کہ میرے پاس کارڈز ختم ہو گئے, ان کے پاس دو تین سہارے رہ گئے ہیں ملک کی داخلی سیاست میں, اور ایک بڑی امید رہ گئی ہے امریکہ سے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت مشرف صاحب کے لیے آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بچے کھچے پلیئرز ان کے پاس اندر رہ گئے ہیں اس کے ذریعے سے ملک کو کسی بلوے میں مبتلا کر دیں. اگر ملک بلوے میں مبتلا نہیں ہوا مشرف صاحب کے اترنے کا امکان بہت زیادہ ہے, مشرف صاحب کے جانے کا امکان بہت زیادہ ہے, البتہ اتنا جلدی بھی نہیں جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ مثلا مہینہ دو مہینہ, ایسا بھی نہیں ہے. امریکہ اتنی تیزی سے چینج نہیں کرے گا انہیں, تھوڑا ٹائم لے گا, اور زرداری صاحب کو اپنا اعتماد جماتے جماتے بھی ٹائم لگے گا. مشرف صاحب جب تک اس کو ٹائم لگے گا بہترین کام جو کریں گے وہ یہ کہ بلوا مچا دیں. بلوا مچانے کے لیے کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ ایک تو وہ کام ہے جو حزب حاکم خود سے ہی کر دے گی, مشرف صاحب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اقتصادی بلوا. یہ حزب حاکم خود سے کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ بھی مثلا شاید اسحاق ڈار صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب سابقہ تجربے سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ شوگر مل کے فائنینس ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں, لیکن ملک کے فائنینس ڈائریکٹر اچھے ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ اقتصادی بلوا تو خود ہی مچا دیں گے. اچھا پیچھے سے جو کچھ چلا آ رہا ہے وہ ابھی بجٹ میں پھٹے گا, اور یہ سارا الزام ڈالیں گے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر, جس میں سے بہت کچھ صحیح ہے. کچھ بھی ہو پبلک کو اس سے سروکار نہیں ہوگا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے جو ناقابل تحمل ہوگی یہ پچھلی گورنمنٹ لے کر آئی ہے یا موجودہ گورنمنٹ لے کر آئی ہے. اس کا مطلب ہے اقتصادی بلوا آنے والا ہے, تو دو تین مہینے کے اندر اقتصادی لحاظ سے بہت مصیبت آنے والی ہے. تو یہ وہ کام ہے جو مشرف بھی چاہتے ہیں لیکن ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, جو کردار تھا وہ پہلے کیا تھا انہوں نے, اب تو خود گورنمنٹ ہی کرے گی. تین آپشنز اور ہیں ان کے پاس پاکستان کی پرانی تاریخ کو دیکھتے ہوئے. ایک وہ آپشن ہے جو 10-15 سال پہلے ہوتا تھا, 20 سال پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, اور وہ ہے انڈیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ. قدیم زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جیسے ہی پاکستان کی اندرونی سیاست میں بڑے پلیئرز مشکل میں پڑتے تھے اور وہ کوئی ٹائم آؤٹ چاہتے تھے کہ ذرا ہمیں کوئی ٹائم مل جائے سوچنے سمجھنے کا, تو وہ انڈیا سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا کرتے تھے. انڈیا سے چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی, لوگوں کی توجہ بارڈر پہ چلی جاتی تھی, اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو اندر والے بڑے پلیئر کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا تھا. اچھا یہ جو چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی بعد اوقات جنگ پہ پہنچ جاتی تھی, جیسا کہ 65 کی جنگ ہوئی. 65 کی جنگ ہمارے سیاستدانوں کی داخلی چھیڑ چھاڑ کے بعد انڈین فوج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پہ گئی بات, اور جب وہاں پہ وہ کام شروع ہوا تو انہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں ایک بڑی جنگ پاکستان کو اٹھانی پڑی. پر اب یہ آپشن بند ہوا ہوا ہے کیونکہ تعلقات بہرحال اس جگہ پر ہیں کہ اب دوبارہ سے یہ کام شروع کرنا وہ کتنا آسان کام نہیں ہوگا, آرمی بھی شاید اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرے گی. دوسرا آپشن ہے جس کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے وہ طالبان اور کوئی بھی اور انتہا پسند گروپ ہے, اس کو دوبارہ اٹھایا جائے. مثلا سوات کا کیس دبا ہوا ہے اس کو اٹھایا جائے, وہاں پر ایک نفاذ شریعت کی پارٹی ہے صوفی محمد ٹائپ کر کے, ان کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے, ان کو دوبارہ یعنی ان تمام لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اب اسلام کی باری ہے, اب اسلام نافذ ہونا چاہیے, یہ ہے وہ ہے, وہ کچھ جدوجہد کریں, آئیں کریں, ماریں کوٹیں, ایک بم وہ پھاڑیں, چار بم یہ پھاڑیں, پھر وہ چار بم کے. ایک یہ راستہ بھی ہے. تیسرا راستہ فرقہ واریت ہے. تیسرا راستہ ہے کہ آپ فرقہ واریت پہ آ جائیں, جس سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے اور کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, اصلی معاملہ دب جاتا ہے. یہ تین آپشنز مشرف صاحب کے پاس رہیں گے کہ وہ ان تین چار میں سے کسی ایک کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے. اورال قانون کیا رہے گا؟ جو چیزیں ایشو نہیں ہیں ان کو ایشو بنایا جائے تاکہ اصلی ایشو کے لیے ٹائم بچ جائے. ہمارے خیال میں یہ جو کیس ہوا دو دن پہلے یہ بھی یہی تھا, جو ایشو نہیں ہے اسے ایشو بنایا جائے تاکہ اصلی ایشو سے صدر صاحب کو مشرف صاحب کو کوئی ٹائم ملے. تو ہمارے خیال میں پاکستان اگلے تین چار مہینوں میں اچھی پوزیشن میں نہیں آئے گا, اقتصادی لحاظ سے بہت برے گزریں گے, چونکہ میں نے عرض کیا بجٹ آئے گا اس کے اندر بہت سارے ڈرامے آئیں گے ابھی, اور سیاسی لحاظ سے پارٹی سیٹل ہوں گی. تین چار مہینے کے بعد کچھ پکچر واضح ہو جائے گی, مثال کے طور پر کہ امریکہ نے کس کے ساتھ بنانی ہے, مشرف صاحب کے ساتھ بنانی ہے. ابھی تو امریکہ نے دونوں دروازے کھلے رکھے ہیں, زیادہ اگر کوئی اخبار روٹین میں پڑھتا ہو تو وہ نوٹ کرے گا کہ ایک دن ایسا لگے گا جیسے امریکہ نے مشرف کو چھوڑ دیا, دوسرے دن ایسا لگے گا جیسے امریکہ ابھی بھی مشرف صاحب کے ساتھ ہے. اس کا اچھا امریکہ مکسڈ میسج کبھی نہیں دے گا, یعنی ایک دن یہ میسج دے دوسرا دن وہ میسج دے, امریکہ یہ میسج نہیں دے رہا. امریکہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ امریکہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہم نے دونوں دروازے کھلے رکھے ہیں ابھی, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ بہرحال بارگین کی پوزیشن میں ہیں. دونوں پارٹیز کو زور لگانا پڑے گا, دم لگانا پڑے گا تاکہ ثابت کریں کون زیادہ مفید ہے. بدقسمتی سے یہ جو ہو رہا ہے ہم قبول نہیں کر رہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ تمام کام انجام پائیں. اپنے آرائز کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلا جو حصہ ہے وہ سوال جواب کا ہے. سوال جواب میں ایک درخواست یہ ہے, اور یہ درخواست انتہائی شدید ہے, کہ آپ جو کچھ بھی لکھنا ہو بولنا ہو وہ پیپر پہ لکھ کر دے دیں. پیپر کے لیے یہ دوست احباب ہمارے موجود ہیں, پیپر بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور پین بھی ان کے ہاتھ میں ہے, تو آپ میں سے جس کسی کو چاہیے ہو آپ ان سے پین اور پیپر طلب کر لیں, اس پر لکھ دیجئے, پھر ہم تک پہنچ جائے گا. اس دوران میں جو سوال پہلے سے موجود ہیں ان کے چند جوابات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و محمد. اچھا کچھ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, یہاں پہ گرمی بھی تھوڑی سی زیادہ ہے اور ٹاپک بھی ایسا ہے سیاست وغیرہ بارہ, تو اب سوال شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. لکھا اس کا مطلب ہے کہ مقتدی صدر ہر حال میں مجبور ہوں گے کہ جب امریکہ کسی بڑی شخصیت کو مروا دے گا جس کا الزام ان پر لگائے, یعنی مقتدی صدر کسی بڑی مجبوری میں پھنس جائیں گے. آپ کے خیال میں ایسی حالت میں مقتدی صدر کا لائے عمل کیا ہوگا؟ مقتدی صدر کوشش کریں گے کہ ابھی سے لے کر آگے تک تمام پارٹیز کو یہ سمجھائیں کہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں. مقتدی صدر بھرپور کوشش کریں گے, ممکن ہے وہ سب سے جا کے مل لیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب وہ استعمال ہونے والے ہیں, ان کے نام پر امریکہ بلوا کرے گا, تو وہ فوراً کوشش کریں گے تمام پارٹیز سے ملنے اور تمام پارٹیز کو اس بات کا یقین دلائیں کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو محدود اور خاموش کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ایک خطرہ یہ بھی رہے گا کہ امریکہ اتنا محدود کر دے کہ ان کو میدان سے ہی باہر کر دے گا. اس وقت عراقیوں کو ان کا اتنا ساتھ دینا پڑے گا کہ یہ خاموش بھی رہیں, ساتھ بھی چلیں اور میدان سے باہر نہ ہو جائیں, کیونکہ بہرحال کبھی نہ کبھی امریکہ کے مقابلے میں ان کی ضرورت پڑے گی, کبھی نہ کبھی ضرورت پڑے گی. تو ان کو خاموش رہ کر ساتھ دینا ہوگا لیکن میدان سے نہیں نکلنا ہوگا. لکھا ہے کیا مقتدی صدر کا آیت اللہ سیستانی کے حکم پر مہدی ملیشیا کو ختم کرنے کا عہد کیا ہے؟ یہ ان کے رابطے کا مظہر نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کے مخالف سمجھتے تھے. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ یہی کریں گے, آگے بھی کریں گے. انہوں نے لکھا کہ فتنہ جو مووی ہے, ہاؤ ڈو یو اینالائز دی کانسیپٹ آف مووی فتنہ میڈ بائی ڈچ, وائی دیز اسمال کنٹریز آر ڈوئنگ دیس ٹائپ آف بلاسفیمی. ہاں اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈینمارک یہ کام کیوں کر رہا ہے. ڈینمارک چھوٹا سا ملک ہے, کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں سے لڑے؟ میرے خیال میں ڈینمارک کو ایک اسائنمنٹ ملا ہے امریکہ کی طرف سے یا بڑی طاقتوں کی وجہ طرف سے, کیونکہ اگر خود بڑی طاقتیں یہ کریں تو ان کا مسلمانوں کے ساتھ کانفلکٹ بالکل ڈیڈ کلیئر ہو جائے گا. ابھی بوجھ یہ لوگ پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں, پبلک کو مشغول کیے ہوئے ہیں, کوئی مکین کی آواز بھی نہیں آتی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے کیا کر رہا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ اسی خاطر ہے. البتہ یہ دنیا سیاست کی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے دوسری بات یہ لکھی ہے, صدر چاہے کوئی بھی ہو, چونکہ پالیسی تو پینٹاگون نہیں بنانی ہوتی ہے, صرف صدر تو صرف ایک کٹپتلی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹریٹجی پیچھے سے ڈیزائن کی جاتی ہے, صدر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس امپلیمنٹ کرنے میں بھی وہ ایک ایسا آدمی چاہیں گے کہ جو ان کو امپلیمنٹ کرنے میں زیادہ مدد دے. بالکل جیسے بھی پاکستان میں بات ہوئی, مشرف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, اس سے یہ فرق نہیں پڑے گا کہ امریکہ کی طاقت ختم ہو جائے گی یا آرمی کی طاقت ختم ہو جائے گی. نہیں, آرمی اور امریکہ دو مستقل پلیئر ہیں پاکستان کے اندر, ان کی طاقت ختم نہیں ہوگی چاہے ان دونوں میں سے کوئی بھی آئے. لیکن ان دونوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے کون ان دونوں کے لیے زیادہ اچھا ثابت ہوگا. دیکھا ہے فتنہ مووی میں جو شکل اسلام کی پیش کی گئی ہے, کیا اس شکل میں اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے؟ اسلام کی بدنامی کے اصل ذمہ دار تو وہی ہیں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں. اب بات آپ کی صحیح ہے, ایسا ایک فرقہ ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہیں اس فرقے کو بھی امریکہ ہی نے نہ بنایا ہو. ٹھیک ہے, مثلا فتنہ مووی کے زیادہ تر کیریکٹر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ طالبان ٹائپ اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اچھا, اس ٹائپ کے لوگوں کو بنایا کس نے تھا؟ ان کو خود امریکہ نے بنایا تھا. بس بنا بنی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسلام بناتے ہیں, اس کو افغانستان میں جتاتے ہیں, پوری دنیا میں اسے مشہور کرتے ہیں, پھر اس کو ہراتے ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہیں تاکہ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں نعوذ باللہ, اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ اسلام تھا جس کی بگڑی, جس کی تصویر تم نے دیکھ لی. تو یہ ان کی کوشش ہے, ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ آئندہ کے چند معاشی لحاظ سے بہت سخت ہوں گے, اس کا ہم لوگوں کے لیے حل کیا ہونا چاہیے, یعنی اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مثال کے طور پر, ہاں انہوں نے خود بھی لکھ دیا, جیسے حضرت یوسف نے مصر کے بادشاہ کو آئندہ قید سے بچاؤ کے طریقے بتائے تھے, تو انہوں نے کہا تھا مثلا گندم بچا کے رکھنے. پھر میں عرض کروں گا شروع جعفر تیار سے کیجیے گا, گھروں کو بلڈوز کریں, کھیتی باڑی کریں, کرے گا کوئی؟ ظاہر ہے کہ نہیں. کیا یہ کہہ سکتے ہیں گھر کے اندر گندم اناج ذخیرہ کر لیں؟ وہ بھی نہیں. کتنے مہینے کا کر لیں گے؟ قیمتیں کم ہونی ہے کیا؟ کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ ہم اپنے سوشل سیٹ اپ کو اسٹرانگ کریں. ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا سوشل اسٹرکچر کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. سوشل اسٹرکچر کیا مطلب؟ سوشل سیٹ اپ یعنی کمزوروں تک جسم کو باقی رکھنے کے برابر غذا پہنچا دینا, کم از کم پہلی ذمہ داری قحط میں یہ ہوتی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا تین بنیادی ضرورتیں ہیں, اس کے بعد تین اور ضرورتیں ہیں, یہ انسانی حقوق کی بنیاد بنتی ہیں. تین بنیادی ضرورتیں ہیں, روٹی کپڑا اور مکان. یہ تین نہ ہو یا انسان جسم میں مر جائے گا یا عزت میں مر جائے گا. روٹی کپڑا اور مکان, یا جسم میں مر جائے گا یا عزت میں مر جائے گا. دونوں صورتوں میں معاشرہ عجیب عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. باقی تین ضرورتیں ہیں صحت, تعلیم اور روزگار. روٹی کپڑا مکان کے بعد اگر صحت, تعلیم, روزگار نہیں ملے پھر عزت میں مر جائے گا. جب عزت میں مرے گا پھر سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ہمارا سوشل سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, فلاح و بہبود کا نظام, کہ ہم لوگوں کی پہلی تین بنیادی ضرورتیں, روٹی کپڑا اور مکان ان لوگوں کے لیے جو اس کے قابل نہیں رہے, پھر اس کے بعد اگلی تین بنیادی ضرورتیں یعنی صحت, تعلیم اور روزگار, ان تین ضرورتوں کو ہم بعد میں پورا کرنے کے قابل ہوں. اگر ہم اسے پورا نہیں کریں گے پبلک پستی چلی جائے گی, کیونکہ حکومت یہ کام نہیں کرے گی, ہمیں خود سے کرنا پڑے گا. خود سے کرنے میں دو آپشن ہیں, جیسے ہم کہیں گے خود سے کرنا پڑے گا لوگ کہیں گے ہمارے یہاں اگر لیڈرشپ ہوتی تو یہ کام ہوتے. اچھا, اب جبکہ نہیں ہے تو مرنے دیں لوگوں کو؟ اگر نہیں ہے راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم محلوں کی سطح پر اس کام کو انجام دیں, چھوٹے چھوٹے علاقوں کی سطح پر اس کام کو انجام دیں, جس میں لوگ ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں, عزت نفس رکھنے والی کی عزت محفوظ بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی معاونت کے لیے طریقہ کار بھی آسانی سے وضع کیا جا سکتا ہے. بس روٹی کپڑا مکان پہلی تین بنیادی ضرورتیں اور صحت, تعلیم, روزگار دوسری تین بنیادی ضرورتیں, اس کے لیے علاقائی سطح پر, علاقوں کی سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ سیٹ اپس بنانے پڑیں گے, ورنہ لوگ بہت بری طرح پس جائیں گے. لکھا ہے امریکہ ویتنام کی جنگ میں شکست کھا چکا ہے تو اس کا یہ آپشن کہ عراق سے واپس آئے اس حوالے سے کہ ماضی کا تجربہ بھی ایسا ہی ہے، عراق سے واپس آنا مزید نقصان سے بچنے کے لیے بہتر نہیں ہے کیا؟ ہاں وہ بھی ایک دور تھا جب یہ لوگ ویتنام سے واپس آئے تھے، اقتصادی طور پر اس وقت بھی ان کو بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس وقت ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بفر کے طور پہ کام کر گئی تھی، کہ ٹھیک ہے پہلے سے بہت دولت تھی ان کے پاس، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ لوگ دنیا کی 60% اکانومی کے مالک تھے، اس کے 25 سال کے بعد ان کو ویتنام کی شکست ہوئی، تو یہ جو 60% اکانومی کے مالک تھے ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اس شکست کو جھیل لیں، اس وقت خود ڈکلائننگ پر ہیں، خود گر رہے ہیں، ڈیفیسٹ ہیوج ہے، انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، دنیا کا سرمایہ امریکہ سے نکل رہا ہے، اس وقت امریکہ عراق سے شکست کھا کر باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے، امریکہ سے پیسہ واپس کھینچا جائے، تو امریکہ کے لیے موت ہے اس وقت، اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک بات انہوں نے پوچھی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں پڑھ دیا دیتا ہوں. ایک تو ہم لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آتا السلام علیکم کا کب ہم املا لوگوں کو بتا پائیں گے کہ صحیح کیا ہے، کب سے کہتے ہیں سلام علیکم سین لام الف اور میم سلام بنتا ہے، ہمیشہ لوگ اسلام علیکم لکھتے ہیں، تم پر اسلام ہو، تم پر اسلام نہیں بھیجنا ہے، تم پر سلام بھیجنا ہے، ٹھیک ہے تو اسلام مت لکھا کریں سلام لکھا کریں. لکھا ہے پتہ نہیں کیا یہ کوشچن ہے، لکھا ہے الطاف حسین دستبردار ہو گئے ہیں لیکن شاید فیصلہ واپس بھی لے لیا گیا ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے دستبردار ہو گئے، کون سا فیصلہ واپس لیا ہے، مشن کہیں اعتزاز ایسا تو نہیں لکھنا تھا، وہ کوئی پہلی دفعہ ہے کیا، وہ تو پہلے ہی بہت دفعہ ہوا ہے، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. پارا چنار کے مسئلے میں حکومت کیا کردار ادا کرے گی، کیا اس کا کوئی حل نظر آتا ہے یا نہیں، وہ ایک آپشن ہے مشرف صاحب کے لیے جب ضرورت پڑے، اس لیے کوئی حل نظر نہیں آئے گا ابھی، وہ ایک آپشن ہے جب ضرورت پڑے تو اسے استعمال کریں گے، اسی لیے کافی پکا کے رکھا ہوا ہے ایک سال سے کہ سخت موقع کے اوپر کام آئے گا، اس کو بڑھا بڑھا کے ہنگو تک لے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے پشاور سے چند گھنٹے کے فاصلے پر وہاں سے کھینچ کھینچ کے ہنگو تک لائے ہیں، اس کا مطلب ہے اب اگر اگلا جھٹکا مارا تو پشاور میں آ جائے گا، تو وہ ان کے ایک آپشن کے طور پر ہے. دوبارہ وہی مقتدی صدر کے معاملے پر ہے، اس پہ کافی بات ہو گئی. لکھا ہے آج قیادت سے، اچھا بالکل کلیئر لکھ دیا، اب سوال کرنا ہے بالکل کلیئر لکھ دیا کہ آج ایم کیو ایم کے لیڈر قیادت سے استعفی دے چکے ہیں، دیا ہے اور پھر واپس بھی لیا ہے، اس سے اسے آپ کس طرح کی سیاست کہتے ہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے اور پبلک کے اصرار پہ ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ ہوتا رہے گا. ابھی اچھا کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ صدر کے انتخابات میں دو امیدوار عراقی جنگ کے خلاف ہیں اور عوام بھی، تو کیا عوام ان کو منتخب کریں گے اور فوج کو واپس بلا لیں؟ کیا یہ امریکہ کے لیے حل نہیں ہے؟ حل تو یہی ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حل یہی ہے امریکہ واپس آئے، لیکن امریکہ کے واپس آنے میں مصیبت بہت زیادہ ہے، ان کو جو مصیبت اٹھانی پڑے گی، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے وہ امریکہ میں، مثلا امریکہ جو عراق میں آیا تھا وہ اپنے کچھ اہداف کے ساتھ آیا تھا، اس کا ہدف خود عراق نہیں تھا، اس کا اصلی ہدف ایران تھا. اگر وہ واپس جاتے ہیں تو انہوں نے 5 سال کی انویسٹمنٹ کی، سینکڑوں ارب ڈالر لگا دیے، پبلک کے سامنے ذلیل ہو گئے اور ایران کو شکست دیے بغیر واپس آ گئے، اور ایک اور غلط کام ہو گیا ان سے، وہ کیا، صدام کو بھی ہٹا دیا اور وہاں ایران کے ماننے والے آ گئے. اب امریکہ کس منہ سے باہر جائے؟ وہ آئے تھے ایران کو کرش کرنے کے لیے، اور ان کے اب تک کے آنے کے نتیجے میں ایران کئی گنا طاقتور ہو گیا ہے. پہلے عراق کے اوپر صدام تھا جس کی ایران سے بننے کا کوئی امکان نہیں تھا، اب عراق کے اندر زیادہ تر طاقتیں یا ایران کو مانتی ہیں یا اس کے ساتھ اچھے روابط رکھی ہوئی ہیں، تو ایران کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا یہ. اب اگر امریکہ واپس چلا جائے اس کا مطلب اپنی اسٹریٹجی کے اندر کمپلیٹ فیلئر. اس کے بعد 9/11 کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے 9/11 کیا تھا، 9/11 کے ایونٹ کے اندر کم از کم لاس 800 ارب ڈالر تھا ان کا، کیا لے کر واپس جائیں گے؟ تو یہ ان کو رکنا پڑے گا یہاں پر، اتنا رکیں کہ ایران کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر پائیں، اس کے بغیر واپس جانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی، اتنا بڑا ڈرامہ ہوا، پھر واپس چلے جائیں. پاکستان کی سرحدیں کس حد تک محفوظ ہیں جبکہ شمالی علاقہ جات میں امریکی فورسز کی موجودگی بھی موجود نظر آتی ہے، اور اس حال میں ہم طالب علموں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ بھی اسلام والے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اردو سیکھ لو. پہلے میں اعتراض کر رہا تھا اسلام علیکم پر، اب لکھا ہے اسلام و علیکم، ایک واو اور ڈال دیا. پہلا کام یہ کریں کہ اردو سیکھ، دوسرا کام یہ کریں کہ کم سے کم واقعات کو دیکھتے رہیں، واقعات ہو کیا رہے ہیں. آپ کے میرے پاس اگر شعور ہو تو ہم علاقائی سطح پر جو گڑبڑ ہوگی اس کو نبٹنے کے قابل رہیں گے. دیکھو یہ جو انہیں مسائل مسائل کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کی سطح پر، یہ جب شروع ہوئے تو کسی ایک پیکٹ میں پاکٹ میں نہیں رہیں گے، یہ سرایت کریں گے ہر طرف، یہ ہم تک بھی آئیں گے. جب وہ فرقہ واریت کی لہر ہم تک پہنچے گی تو ہم اس کا براہ راست شکار ہو جائیں گے، اور اسی جذباتیت کے ساتھ شکار ہوں گے جس کے وہ چاہ رہے ہوں گے. اگر ہمارے پاس حالات گرفت میں ہوں، کم از کم فکر میں ہوں، تو ہم وہ نہیں کریں گے جو وہ چاہ رہے ہوں گے، کم سے کم کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے کریں گے. میں سمجھتا ہوں پہلا کام یہی. باقی اور طالب علموں کو کیا کرنا چاہیے وہ دس دفعہ ہم بتاتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر تزکیہ نفس کے باب میں، دین کے حاصل کرنے کے باب میں، اپنے اندر اتحاد کے چیپٹر میں، اور دس ہزار چیزیں. اس کا آپ نے جو پوچھا تھا وہ شاید سیاست کے حوالے سے تھا، میں نے بتا دیا. پھر دوبارہ عراقی صورتحال پر. اور چاہیے مزید سوالات ہیں، ہم ایک دو منٹ اور چلاتے ہیں اس کو، اس کے بعد اختتام پذیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پاکستان میں عدلیہ کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ عدلیہ کی آزادی کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا وہی سوال آ گیا کیونکہ اس کو ہم نے پیش کرنا تھا کہیں نہ کہیں. سب سے پہلے سوچے گا عدلیہ آیا واقعاً عدل کے لیے لڑ رہی ہے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ عدلیہ عدل کے لیے لڑ رہی ہے تو اس کے اوپر میں ایک کیس لگاتا ہوں، جا کے بھگت کے دیکھیں، پھر اس کو پتا چلے گا کہ عدالت میں کون سا عدل نافذ ہے. یہ جو وکلا کی تحریک روڈ کے اوپر ہے، اگر واقعاً عدل کی خاطر ہے تو عدالت کے اندر عدل کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ واقعاً عدل کی خاطر لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب عدل کی خاطر نہیں لڑ رہے ہیں، اپنی پاور کی خاطر لڑ رہے ہیں. بس اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا ہم لوگ عدل کی بات کرنے والے اس عدلیہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے جو عدل کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو میں عرض کروں گا سب سے پہلے تو عدالت سے شروع کریں گے. کیا ہے ہمارے ملک کا عدلیہ کا نظام؟ کیا ہے وکلا کا کردار؟ کیا ہے مجسٹریٹ کا کردار؟ اس میں کہیں عدل کی بھو بھی آتی ہے؟ بس ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف پاورز ہیں. مثلا بیوروکریسی ایک پاور ہے، آرمی ایک پاور ہے، انڈسٹریلسٹ ایک پاور ہے، وکلا ایک پاور ہے، میڈیا ایک پاور ہے، ان کو ہم پریشر گروپس کہتے ہیں. پاکستان میں عدلیہ ایک پریشر گروپ ہے، اپنے مفادات خود سنبھالتی ہے. جیسے میڈیا کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات خود سنبھالتے ہیں. یہ ایک پریشر گروپ ہے، پریشر گروپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے روڈ پر ہے. اس وقت آج تک یہ روڈ پہ نہیں آئے تھے، اس وقت روڈ پر ہے. ہر گروپ کو کبھی نہ کبھی روڈ پہ آنا پڑتا ہے پاکستان میں اپنے مفادات کو حفاظت کے لیے، آج یہ روڈ پر ہے. بس ان کی حقیقت ہم سمجھتے ہیں یہ ہے. ان کی ریسٹوریشن کے لیے کیا ہوگا؟ دونوں پارٹیز نے وعدے کیے ہوئے، نواز شریف نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی، اور زرداری صاحب نے بھی. جب ایک کو صاحب کہے تو دوسرے کو بھی صاحب کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہو نہ ہو پہلے والے سے بھی کام نہیں تھا، اس سے بھی کام نہیں ہے، ہمیں کیسے. تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ججوں کو ریسٹور کریں گے. کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ نواز شریف صاحب کی. ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ججز کو ریسٹور کریں، ان کے وعدے زیادہ ہیں اس کے اوپر. زرداری صاحب کی کتنی ضرورت ہے؟ زرداری صاحب کہتے ہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے، نواز شریف کو ساتھ چلانے کے لیے کافی اہم ہے، نواز شریف کو ساتھ چلانے کے لیے. اچھا اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ بارگین نبٹ گئی کوئی، پھر کیا معاملہ؟ اور اگر زرداری صاحب کی مشرف صاحب کے ساتھ کوئی چیز بن گئی، پھر تو معاملہ بالکل ہی گیا. تیسرا معاملہ اگر یہ ہو گیا کہ ان کی نواز شریف سے بن گئی یا اندر مشرف صاحب کے ساتھ بن گئی، پبلک کو کیا کہیں گے؟ کسی طرح سے وکلا کو کسی ایسی بدنامی ڈالیں گے کہ وکلا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پبلک کا معاملہ بھی سالو ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو احتمال قوی آئندہ ہوگی, احتمال قوی ہے کہ آئندہ ہوگی. میرا اپنے خیال ہے ججز کو واپس لے کر آنا اس وقت ان پولیٹیکل پارٹیز کے مفاد میں نہیں ہے, ان کے مفاد میں نہیں. بہت ساری چیزیں واپس آ سکتی ہیں, مثلا کیسز کے بارے میں کیا ہوگا, وہ سب چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اور یہ سب کیسز کے تربیت یافتہ ہیں, سب کیسز کے پلے ہوئے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے. پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر عدلیہ واقعاً واپس آ گئی تو دنیا کا, پاکستان کا سب سے بڑا پریشر گروپ ہوگا. کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنے مقابلے میں کوئی اتنا بڑا پریشر گروپ خود واپس لا کر بنائیں گے, اس میں مجھے شک ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ریسٹور نہیں کریں گے, اور اگر ریسٹور کریں گے بھی تو فیس سیونگ کے لیے کریں گے. فیس سیونگ کا مطلب کیا ہوگا, کچھ اس طرح سے ریسٹور کریں گے کہ طاقت نہ بنے, عدلیہ طاقت نہ بنے. کوئی چکر رہے گا اس کے اندر کہ یہ چہرہ بچانے کے لیے ریسٹور بھی ہو جائیں, طاقت بھی ان کے پاس نہ رہے اور معاملہ نبٹ جائے. بس یہ جو قدم اٹھایا ہے, جو ابھی ہوا ہے, یہ اس راستے میں ایک قدم بن سکتا ہے کہ وکلا کی ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو گئی. شرف گنج کے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہوئی ہے, اور آگے نہیں معلوم کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید, اچھا ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ اب پولیٹیکل پارٹیز وکلا کو ایک میسج بھیجیں گے. وہ کیا, اب تک آپ روڈ پر آئے چونکہ ہمارے مفاد آپ کے ساتھ تھے, اب اگر آپ روڈ پر آئے اور ہمارے مفاد آپ کے ساتھ نہیں ہوئے تو پولیس نہیں مارے گی, ہم بھی کچھ کریں گے. انہوں نے کراچی میں ایک میسج دیا ہے, وہ یہ کہ اب تک ہم خاموش تھے چونکہ ہمارا بھی ایک فائدہ تھا, اب اگر آپ ہمارے فائدے کے بغیر بھی میدان میں آئیں گے اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم آپ کو. اب یہ ہے کہ یہ میسج آگے بھی جائے گا, دوسری جگہوں کے اوپر بھی یہی ہوگا. تو میرا اپنے خیال ہے وکلا کی تحریک کو دبانا اب مشکل کام نہیں ہوگا, یوں لگتا ہے. لیکن ایک اور راستہ ہے, وہ یہ کہ اگر مشرف صاحب نے بہت چیں چیں کی اور پولیٹیکل پارٹیز نے دیکھا کہ نہیں ہم مشرف صاحب کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہے, تو وہ کیا کریں گے, وکلا کو آگے بھیج دیں گے, پھر تم آ جاؤ. وکلا بیچارے بری جگہ پہ آ گئے, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, بڑے برے پھنسے ہیں. بھارت, امریکہ کا افغانستان اور عراق میں پھنسنا ایران کے حق میں نہیں ہے, کافی حق میں ہے, بالکل وہ مشغول رہے گا. آپ نے کہا کہ امریکہ کے لیے سعودی حاکم عبداللہ کو ختم کرنے کا آپشن موجود ہے, لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس صورت میں سعودی عرب میں داخلی جنگ شروع ہو جائے گی. وہ کیسے, شاہ فیصل کو امریکہ ختم کروا چکا ہے, وہاں ولی عہد بادشاہ بننے کے لیے تیار رہتا ہے. ہاں, یہ اس میں ایک سمپل سی ریالٹی ہے جو اگنور کی گئی ہے. اس کے اوپر ہم نے پہلے دعوے کے پرانس کے اندر بہت تفصیل سے اشارہ کیا ہے کہ عبداللہ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں مروایا جا سکتا. سات بھائی عبداللہ کی مخالفت میں ہیں, سیون سدیریز کہتے ہیں, سب آ سدیری, جو ساتوں اس کے ستیلے بھائی ہیں, یعنی شاہ فہد اور اس کے سگے بھائی ہیں, سدیری خاندان کے ہیں. یہ اکیلا ہے, اپنی ماں کا اکیلا ہے, اس کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے. یہ پارٹی میں بہت کمزور شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے, لیکن اس کی ماں بہت اسٹرانگ ہے. اس کی ماں نے اپنے بچے کے اس کمزور پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک سپورٹ دلوائی آج سے 40 سال پہلے, اور وہ تھی نیشنل گارڈ کی لیڈرشپ. ایک نیشنل گارڈ آرمی ہے سعودی عرب کے اندر جس کی تعداد ہمیشہ آرمی کے برابر ہوتی ہے. صحیح, نیشنل گارڈ ایک ایسی عام فورس ہے سعودی عرب کے اندر جس کی تعداد ہمیشہ ملک کی ریگولر آرمی کے برابر ہوتی ہے, اور اس نیشنل گارڈ کا بلا متنازع لیڈر عبداللہ ہے. اس کے اندر اس کے لائل ہیں, اس کے وفادار رہتے ہیں. اگر کوئی عبداللہ کو ہاتھ بھی لگائے گا اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے, نیشنل گارڈ ریئیکشن دے گی. اس نے نیشنل گارڈ کو 40 سال سے پالا اسی لیے کہ وہ یہ کام کرے. اس خاطر سدائی میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کی طرف کچھ کرے. امریکہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر ہم نے عبداللہ کو چھیڑنے کی کوشش کی, اس کے علاوہ شاہ فیصل کے بیٹے جو سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے مالک سمجھے جاتے ہیں, شاہ فیصل ہمیشہ سے وزیر خارجہ رہا ہے, بادشاہ بننے سے پہلے بھی, جوانی کے زمانے سے اس نے اپنے سارے بچوں کو وزارت خارجہ کا ایکسپرٹ بنایا. جب وہ مرا اس کے بعد وزارت خارجہ اس کے لڑکوں کے ہاتھ میں رہی. یہ جو لڑکے تھے یہ ایک اور ماں سے تھے. بس جو سات سدیری تھے ان کی ایک ماں تھی, عبداللہ کی ایک ماں, اور شاہ فیصل کی بیوی, وہ خود بہت اسٹرانگ تھی. ان عبداللہ اور شاہ فیصل کے بچوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ متحد ہو جائیں. کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ان سات سدھیریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے عبداللہ اکیلا نہیں ہے. اگر عبداللہ کی طرف کوئی بات ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ وہ جو نیشنل گارڈ ہیں وہ اس کے حامی ہیں اور وہ اس کا ریئیکشن لیں گے. دوسرا یہ کہ اس نے پولیٹیکل جو الائنس کیا ہے وہ شاہ فیصل کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے شاہ فیصل کی اولاد کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمارا بڑا گیا تو ہمارا کیا ہوگا, اور وہ اس وجہ سے بھی اس کا ساتھ دینے پہ مجبور ہے. بس اس وجہ سے عبداللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے. خیر, میں یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں, 11:30 بج گئے, 3-4 سوال باقی ہیں انشاءاللہ. ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ کی اوپینین وہ ہو جو ہم کہہ رہے ہیں, ہدف یہ ہے کہ آپ تجزیہ تحلیل کی طرف جائیں اور انشاءاللہ اس میں اور زیادہ مہارت حاصل کریں. آپ کے حسن زمانت کا شکریہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد.